حدیث مبارکہ کی محفل کے آداب میں سے ہے کہ انسان باوضو ہو، صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو کا استعمال کرے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے۔ سب سامعین، سب طلباء نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک طالب علم نے حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے، یہ عاجز بھی اپنے استاد کی سند کے ساتھ حدیث مبارکہ کی تلاوت کرے گا۔ علم سے فائدہ اٹھانے کے لیے تین شرطیں ہیں، ان فی ذلک الذکر لمن کان له قلب، ان باتوں میں نصیحت ہے اس کے لیے جس کے اندر دل ہو، اور اگر بندے کے سینے میں سل ہو تو پھر فائدہ نہیں ہوتا، تو دل میں طلب لے کر بیٹھے۔ او القى السمع همتن گوش وهو شهید حاضر باش، جس طالب علم میں یہ تین صفتیں ہوں گی وہ علم سے فائدہ پائے گا۔ تو آخری حدیث مبارکہ کا صفحہ کھول لیجئے، الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، فبالسند المتصل مني الى الامام الهمام يقول العبد الفقير ذو الفقار احمد حدثني حضرت الاستاذ حافظ القرآن والحديث مولانا محمد جعفر بن محمد امير قال حدثني مولانا محمد مالك قاندلوي نور الله مرقده قال حدثني ابي محمد ادريس قال حدثني ابي محمد اسماعيل قال حدثني علي بن ظاهر البتري المدني قال حدثني محمد عابد قال حدثني صالح العمري قال حدثني محمد بن سند العمري قال حدثني احمد بن العجلي قال حدثني قطب الدين قال حدثني احمد بن عبد الله قال حدثني المعمر الشيخ يوسف الهروي المشهور بشيخ سد سالا قال حدثني محمد بن شاد قال حدثني يحيى بن عمار قال حدثني محمد بن يوسف الفربري رحمهم الله تعالى رحمة واسعة قال حدثني الشيخ الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث وسيد المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزا وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر فبه حدثنا قال أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اس آخری حدیث مبارکہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب شروع کیا ہے اللہ تعالی کے قول سے، ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، ہم قیامت کے دن میزان عدل کو پیش کریں گے. تو نازو کا معنی ہے نحضرو، ہم لائیں گے، لایا جائے گا. اب موازین جو ہے یہ میزان کی جمع ہے، تو جمع کا صیغہ کیوں لایا گیا؟ اس میں محدثین کے مختلف اقوال ہیں. بعض نے کہا کہ چونکہ مخلوق بہت زیادہ ہوگی اور میزان بہت بڑا ہوگا، اس کی عظمت کی وجہ سے اس کے لیے جمع کا صیغہ لایا گیا ہے. بعض نے کہا کہ اس کے دو پلڑے ہوں گے، ایک سوئی ہوگی، تو اجزاء کو جمع کر کے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. سب سے بہتر قول محدثین نے یہ کہا ہے کہ عظمت کی وجہ سے جمع کا صیغہ استعمال کرنا یہ شرعاً جائز ہے. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا، کذبت قوم نوح للمرسلین. اب مرسلین جمع کا صیغہ ہے لیکن نوح علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا. جیسے ہم بھی ادب کی وجہ سے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں ایک بندے کے لیے، تو تعظیم کی وجہ سے موازین کا لفظ استعمال کیا گیا. یہ جو میزان ہے یہ اصل لفظ تھا میزان، واؤ تھا اس میں، لیکن واؤ کے نیچے چونکہ تسرہ تھا تو اس کو یا سے تبدیل کر دیا قاعدے کے حساب سے، تو میزان میزان بن گیا اور میزان کی جمع موازین بن گئی. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، اور بنی آدم کے اعمال کو قیامت کے دن وزن کیا جائے گا. طالب علم اس بات کو توجہ سے سنیں کہ قیامت کے دن علم تو نہیں تولا جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا. تو جب تک علم عمل کے سانچے میں نہیں ڈھلے گا فائدہ نہیں دے گا. فائدہ اٹھانے کے لیے علم کا عمل میں ڈھلنا ضروری ہے. ظاہر تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس میں تعمیم ہے، یعنی سارے انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا، مگر دو ایسے گروہ ہوں گے کہ جن کے اعمال کو نہیں تولا جائے گا. ایک اس امت کے 70,000 اولیاء ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ بلا حساب جنت عطا فرمائیں گے. نبی رسول نے فرمایا، اوتی تو سبا 70,000 من امتی یدخلن الجنت بغیر حساب، فزادنی ما کل واحد 70,000. نبی اسلام نے فرمایا کہ وہ 70,000 اتنے بڑے درجے کے اولیاء ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور بندے بھی جنت میں داخل ہوں گے. تو ایک گروپ تو یہ ہوگا مسلمانوں کا جو بلا حساب جنت جائے گا، اور ایک گروپ ہوگا کافروں کا جو بلا حساب جہنم میں جائے گا. ان کا حساب کرنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے اوپر حقوق العباد نہیں ہوں گے، لہذا شرک کی وجہ سے وہ سیدھے جہنم میں بھیجے جائیں گے. تو ایک گروپ مسلمانوں کا، ایمان والوں کا، سیدھا جنت جائے گا بلا حساب، اور ایک گروپ بلا حساب اپنے شرک کی وجہ سے سیدھا جہنم میں جائے گا. باقی جتنی مخلوق ہوگی ان سب کا حساب ہوگا. اسلام کی تاریخ کے شروع میں ایک عقل پرست فکرہ گزرا ہے، فرقہ، وہ کہتے تھے کہ اس بات کو مانو جس کو عقل تسلیم کرتی ہو. ان کو کہتے تھے معتزلہ، اعتزال کرنے والے، یعنی امت سے ہٹ جانے والے، الگ راستہ اختیار کرنے والے. تو یہ معتزلہ قسم کے لوگ جو تھے یہ کہتے تھے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن نہیں ہوگا، اور ان کی دلیل یہ تھی کہ اعمال اعراض ہیں، ان کا وزن نہیں ہو سکتا. اس بات کو وہ بھول گئے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا وزن کرنا چاہیں تو اللہ کے اختیار میں ہر چیز ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آپ دیکھیں کچھ چیزیں تھیں جو پہلے زمانے میں نہیں تولی جاتی تھیں، آج ان کے تولنے کے ترازو بن گئے. पहले पता नहीं चलता था शुगर कितनी है, ब्लड प्रेशर कितना है। आज ऐसी मशीनें बन गई कि हर बंदे के जिस्म पे ब्लड प्रेशर को और शुगर को तोल लिया जाता है कि कितनी शुगर है, इतना ब्लड प्रेशर है। और तराजू का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ तकड़ी की माने तराजू होगा, अपनी अपनी नौइयत होती है, औजान अपने अपने होते हैं। आप जो जबान सीखते हैं तो आप जानते हैं कि सरफनाम के लोगों के अपने औजान होते हैं, वो उस वजन के ऊपर उस लफ्ज को तोलते हैं और फिर बताते हैं कि ये लफ्ज कैसा है, किस बात से ताल्लुक रखता है। तो जैसे अहले लुगत के अपने मवाजीन है, इसी तरह अल्लाह ताला क़यामत के दिन भी एक मीजान को लाएंगे जो इंसानों के आमाल को तोलने पर कादिर होगा। उलमाए अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा यह है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन आमाल सालिहा को अच्छी शक्ल में पेश करेंगे, खूबसूरत शक्ल में, और जो आमाल सैया होंगे, गुनाह होंगे, उनको कभी सूरत में पेश करेंगे। और फिर अच्छी सूरत के आमाल एक पलड़े में, कभी सूरत के दूसरे पलड़े में, और उनका आपस में वजन किया जाएगा। यहां पर मुहद्दिसीन ने एक और बहस भी की है कि अहदीस से तीन तरह के मज़मून सामने आते हैं। एक हदीस से साबित होता है कि आमाल को तोला जाएगा, जैसे हदीस पाक में आता है कि खुशफुल की क्यामत के दिन नाम अमाल में सबसे ज्यादा भारी होगी, खामोश रहना क्यामत के दिन नाम अमाल में सबसे ज्यादा मीजान में भारी होगा। तो इससे पता चलता है कि आमाल को तोला जाएगा। और बाद अहदीस से पता चलता है कि क्यामत के दिन नाम अमाल को तोला जाएगा। चुनाचे हदीस पाक में आता है एक बंदे को पेश किया जाएगा और उसके 99 रस्तर गुनाहों के होंगे, फिर एक कागज का पुर्जा उसके नेकियों के पेड़े में डाल दिया जाएगा जिसकी वजह से नेकियों का पलड़ा झुक जाएगा। तो वो बंदा पूछेगा, या अल्लाह इस टुकड़े पर क्या लिखा हुआ है? तो बताया जाएगा कि तूने जो कलमा पढ़ा था, तेरा ईमान उसकी तस्दीक है इसके ऊपर, और चूंकि अल्लाह का नाम हर चीज से भारी है, इसलिए ये बिताका छोटा सा कागज का पुर्जा सारे जो है नामे अमाल से ज्यादा भारी बन गया। तो पता चलता है कि नामे अमाल को तोला जाएगा। और बाद आदि से पता चलता है कि नहीं, साहिब अमाल को तोला जाएगा, बंदों को तोला जाएगा। हजरत अब्दुल्लाह ने मसूद नाम एक सहाबी थे जो बस्तकन फिल इल्म तो थे लेकिन बस्तकन फिल जिस्म नहीं थे, बहुत पतले दुबले थे। और इतने पतले दुबले थे कि जब वो चलते थे तो उनकी तहबंद उनकी पिंडलियों से हटती थी, तो उनकी पतली पतली पिंडलियां देखकर बाकी साहबा खुश होते थे, मजाक उड़ाते थे, जैसे दोस्त आपस में एक दूसरे को देख के खुश होते हैं। तो बाकी साहबा उनकी पतली पिंडलियों का मजाक उड़ाते थे। एक दफा नबी अलैहिस्सलाम ने चंद साहबों को देखा कि उनकी पतली पिंडलियों के ऊपर मुस्कुरा रहे हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इब्ने मसूद क्यामत की पिंडलियां क्यामत के दिन मीजान में उहद पहाड़ से भी ज्यादा भारी हो जाएंगी। तो इससे पता चलता है कि बंदों को भी तोला जाएगा। अब हकीकत हाल क्या है? तो उलमा ने इसकी तस्दीक यूं दी है कि अल्लाह ताला क्यामत के दिन के मुनसिफ भी हैं और क्यामत के दिन के मालिक भी हैं। एक होता है मुनसिफ, जज, उसके अपने अख्तियार में कुछ नहीं होता, वो कानून के आगे मजबूर होता है, वो किसी की फेवर भी करना चाहे तो नहीं कर सकता, किसी से नरमी करना चाहे नहीं कर सकता, उसने कानून के मुताबिक फैसला करना है, वो कानून का पाबंद है। तो अल्लाह ताला मुनसिफ भी हैं मगर मालिक यौमिद्दीन, क्यामत के दिन के मालिक भी हैं, और मालिक को इख्तियार होता है, वो जिसको चाहे डिस्काउंट दे दे, छूट दे दे, और जिसके साथ चाहे रहमत का मामला करे। तो अल्लाह ताला चूंकि क्यामत के दिन के मालिक हैं, वो नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत के साथ रहमत का मामला करेंगे। जिस बंदे की बख्शिश आमाल को तोलने से आसानी से होगी उसके आमाल तोलेंगे, जिसके नामे अमाल को तोलने से आसान होगी उसके नामे अमाल को तोल देंगे, और जिस बंदे के तोलने से आसानी से बख्शिश हो जाएगी अल्लाह ताला बंदे को तोल देंगे। अल्लाह ताला की रहमत ये चाहेगी कि मेरे महबूब की उम्मती जन्नत में चले जाए। وقال مجاہد, اور مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں القسطاس العدل بالرومیہ. یہ جو قسطاس ہے نا, یہ اصل میں لفظ تھا قسطار, رات ہی آخر کے اوپر, مگر وقت کے ساتھ بدل کر یہ قسطار کی جگہ قسطاس بن گیا, اور رومی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے عدل. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ رومی زبان کا لفظ ہے تو پھر یہ قرآن مجید میں استعمال کیسے ہو گیا؟ جبکہ قرآن مجید میں اللہ رب نے فرماتے ہیں کہ قرآن عربی مبین, واضح عربی زبان میں ہے, تو اس میں غیر زبان کا لفظ کیسے آ گیا؟ تو سن لیجئے کہ زبانوں میں مختلف الفاظ مختلف زبانوں سے ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں. جیسے ہماری اردو زبان ہے, اس میں بہت سارے عربی کے اور فارسی کے الفاظ ہیں, قرآن مجید کے الفاظ ہیں اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح عربوں میں بھی کچھ الفاظ رومی زبان کے آ گئے, لیکن یہ وہ الفاظ تھے جو عربوں کے میزان کے اوپر پورے اترتے تھے, ان کے زبان کے بالکل مطابق تھے, اوزان پر پورے اترتے تھے, تو عربوں نے اس کو اپنا لیا. اس کی مثال ایسے ہے کہ نمک کی جو کان ہوتی ہے نا, وہاں پر کوئی بھی چیز آپ جا کر دیکھیں وہ نمک بن جاتی ہے. حتیٰ کہ اگر پہاڑ کے دامن میں کوئی درخت تھا تو درخت بھی آپ کو نمک کا ملے گا. ہر کے در کان نمک رفت نمک شدھ, ہر چیز جو نمک کے کان میں آ جاتی ہے وہ نمک بن جاتی ہے. اسی طرح جو عربوں کی زبان میں لفظ آ گیا اور ان کے میزان پہ پورا اترا اور انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا, اب ہم اس کو رومی زبان کا لفظ نہیں کہیں گے بلکہ اس کو عربی زبان کا لفظ کہیں گے, وہ عربی زبان کا لفظ بن گیا. طلباء ایک نقطہ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں, ایک لفظ ہے القسط اور ایک ہے القسط, یہ لکھنے میں بالکل ایک جیسے ہیں, صرف زیر اور زبر کا فرق ہے, لیکن القسط کا مطلب انصاف ہوتا ہے اور القسط کا مطلب ناانصافی ہوتی ہے. اب اردو خان لوگ جو بغیر استاد کے عربی سیکھنا چاہتے ہیں وہ ذرا توجہ کریں کہ زیر زبر کے فرق سے ایک ہی لفظ ہے اس کے معنی میں اتنا زیادہ فرق پڑ جاتا ہے, زمین آسمان کا فرق ہو گیا, کہاں انصاف مانا تھا اور کہاں نا انصافی مطلب بن گیا. کس کا لفظ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا, ان اللہ یحب المقسطین, اللہ تعالی کے اسماء میں سے ایک نام ہے المقسط, اور قاسط کا لفظ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا, وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَوًا. تو یہ تو باب کے بارے میں چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں. اب طلباء توجہ سے سنیں اس حدیث کے جو راوی ہیں ان کے تھوڑے سے حال. پہلے راوی جو امام بخاری کے استاد ہیں وہ ہیں احمد بن اشقاب, اشقاب اشقاب دونوں پڑھے جاتے ہیں اور مصریوں نے اس کو شکیب بھی پڑھا ہے. یہ امام بخاری کے استاد تھے, کوفہ کے رہنے والے تھے. ابن حبان نے ان کو سکات میں لکھا ہے اور امام رازی نے ان کے بارے میں کہا ثقت مامون صدوق. ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان صاحب حدیث. احمد ابن اشقاب نے یہ حدیث محمد بن فضیل سے روایت کی. یہ محمد بن فضیل بھی کوفہ ہی کے رہنے والے تھے. عجیب بات ہے کہ یہ حدیث جتنے محدثین نے روایت کی سب نے محمد بن فضیل ہی سے روایت کی ہے, یعنی اپنے عہد میں محمد بن فضیل اکیلے راوی ہیں. اور حدیث پاک کا قانون ہے کہ جب کسی طبقہ میں ایک راوی ہو تو وہ حدیث سند کے اعتبار سے غریب کہلاتی ہے, اس لیے یہ حدیث سند کے اعتبار سے غریب کہلائے گی. بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, وہ صحابہ میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے. اب ہزاروں صحابہ کو یہ حدیث آتی تھی, وہ جانتے تھے, لیکن جو روایت چلی وہ سب عمر رضی اللہ عنہ سے چلی. تو چونکہ طبقہ صحابہ میں ایک راوی ہیں تو وہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے غریب کہلاتی ہے. تو عجیب بات ہے کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث بھی غریب سند کے اعتبار سے اور آخری حدیث بھی غریب. نقطہ اس میں یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ کن فی الدنیا کانک غریب اور عابر سبیل, تم اس دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی پردیسی ہوتا ہے یا راستہ چلنے والا مسافر ہوتا ہے. پھر انہوں نے یہ حدیث نقل کی عمارہ ابن القعقاع سے, یہ بھی کوفہ کے رہنے والے تھے. عمارہ کے بارے میں محدثین لکھ رہے ہیں کہ شیخ حارث اپلی اور سفیانین نے ان سے روایت کی ہے, ابو حاتم نے ان کے بارے میں تاصالح الحدیث, یحییٰ بن معین جو جرہ اور تعدیل کے امام کہے جاتے ہیں وہ ان کے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ ثقات میں سے ہیں, ثقہ ہیں یعنی بہت پکے راوی ہیں, ان کے اوپر کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کسی چیز کا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ کے ایک استاد تھے علی مدینی رحمۃ اللہ علیہ, امام بخاری فرماتے تھے میرا دل چاہتا ہے تنہائی ہو, میرا استاد ہو اور وہ مجھے حدیث پڑھائے اور میں پڑھ رہا ہوں. وہ علی مدینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے 30 احادیث کو روایت کیا ہے. پھر عمارہ ابن قعقاع نے اس کو ابی ذر سے روایت کیا, یہ بھی کوفہ کے رہنے والے تھے, ان کا اصل نام تھا عبد الرحمن, یہ حافظ الحدیث تھے, بڑے رجال الحدیث میں سے تھے. ان کا واقعہ ہے کہ ان کا ایک شاگرد نئی نئی شادی ہوئی تو ایک مرتبہ دیر سے گھر پہنچا, اب جب گھر دیر سے پہنچا تو بیوی کا موڈ خراب تھا, وہ ناراض ہونے لگی, میں اتنی دیر سے کھانا پکا کے انتظار میں بیٹھی ہوں, آپ آئیں گے تو میں مل کے کھانا کھاؤں گی اور آپ نے اتنی دیر کر دی. وہ اللہ کا بندہ خاموشی سے سنتا رہا سنتا رہا, پھر اس نے کہا کہ بھائی میں اپنے استاد سے علم پڑھنے گیا تھا, دیر ہوگی تو کیا ہو گیا. ابھی بھی غصے میں تھی, اب یہ کام ہوتی تو نا کے ساتھ العقل والدین ہے نا, جب غصے میں آتی ہے تو سمجھ نہیں لگتی ان کو کہ کر کیا رہی ہے. اس نے کہہ دیا کہ تیرے استاد کو کچھ نہیں آتا تو تجھے کیا آئے گا. اب نوجوان تھا, اپنے استاد کے بارے میں اس قسم کا استخفاف کا کلمہ برداشت نہ کر سکا, تو کہہ بیٹھا اچھا اگر میرے استاد کو 100,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو میری طرف سے تجھے طلاق ہے. اب گرمی تو طلاق دے دی, رات گزری تو دونوں کے دماغ ٹھنڈے ہوئے, بیوی کو بھی عقل آئی کہ مجھے ان کے استاد کے بارے میں کمنٹ نہیں دینے چاہیے تھے, تو وہ بھی معذرت کرنے لگی, اور خاوند کو بھی خیال آیا کہ اگر اس نے بدتمیزی کری دی تھی تو مجھے طلاق تو نہیں دینی چاہیے تھی. تو بیوی نے کہا بتائیں طلاق واقع ہوئی یا نہیں, چونکہ کنڈیشنل تھی مشروط تھی. اس نے کہا کہ میں اپنے استاد سے پوچھتا ہوں کہ کیا ان کو 100,000 حدیثیں یاد ہیں یا نہیں. چنانچہ وہ آیا اور ابو ذر رحمۃ اللہ سے پوچھا حضرت میں اپنے بیوی کے سامنے یہ سیاہ کارنامہ کر کے آ گیا ہوں, اب آپ بتائیں آپ کو کتنی حدیثیں یاد ہیں. ابو ذر رحمۃ اللہ مسکرائے, فرمایا جاؤ میاں بیوی بن کے رہو, 100,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جیسے لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے. یہ حدیث کا عشق تھا ان کے دل میں, اسی لیے پھر ان کی وفات بھی عجیب و غریب ہوئی کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کے آخری لمحات, یعنی ابو ذر رحمۃ اللہ کے آخری لمحات تھے اور ان کے شاگرد ان کے قریب تھے, تو شاگردوں نے دیکھا کہ حالت غیر نظر آتی ہے, سکرات کی کیفیت نظر آتی ہے. اب حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہونے لگے تو تم اس کو کلمے کی تلقین کیا کرو. کلمے کی تلقین کا مطلب کیا ہے, طلباء سمجھیں کہ اس بندے کو یہ زبان سے نہیں کہنا چاہیے کلمہ پڑھو, کیا پتا کس حال میں ہے, اگر اس نے انکار میں سر ہلا دیا پھر کیا بنے گا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے قریب اونچی آواز میں خود کلمہ پڑھیں تاکہ اس کو یاد آ جائے, یہ تلقین کہلاتی ہے. طلباء ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں کہ آج کے دور میں مرنے والے کے ساتھ جو باہر والے لوگ حشر کرتے ہیں وہ بھی عجیب و غریب ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ جب کوئی آدمی فوت ہونے کے قریب ہو तो डॉक्टरों को नशे का टीका मत लगाने दें। अगर आप आलिम हैं और आप मौजूद हैं उस बंदे के पास, तो उनको डॉक्टरों को मना करें कि आप नशे का टीका न लगाएं। डॉक्टर लोग देखते हैं सकारात की कैफियत है, नशे का टीका लगाओ मुतमैन हो जाओ, रू निकल जाएगी। भाई नशे का टीका लगाते हैं तकलीफ ना हो, हम नहीं कासिर, हम मुसलमान हैं, मोमिन हैं, हमारा मौत के बारे में तसव्वुर और है। हमें सकारात की जो कैफियत में तकलीफ आएगी उस पर भी जिंदगी के गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। इसलिए तकलीफ को ना देखें, बल्कि आप उस बंदे को बताएं कि जी अब वक्त करीब है, अब आप पढ़ लीजिए कलमा। तो उसका तरीका यह है कि खुद ऊंचा ऊंचा पढ़ना शुरू कर दें ताकि उस बंदे को बोला सबक याद आ जाए और वो भी कलमा पढ़ ले। अब शागिर्दों ने सोचा कि हम अपने शेख को तलकीन करें कलमे की, फिर ख्याल आया कि भाई सारी उम्र तो ईमान इन्होंने हमें सिखाया, अब इस वक्त में हम इनको कलमा सिखाएं तो शर्म आई। तो उन्होंने कहा कि इसका बेहतरीन हल ये है कि जिस हदीस में ये मजमून है ना, हम उस्ताद को अपना सबक सुना देते हैं। चुनाचे उन्होंने हदीस सुनानी शुरू कर दी, अन फुला अन फुला अन फुला। जब उन्होंने दो तीन रावियों के नाम लिए तो उन दो तीन नामों से उनके शेख ने फौरन पहचान लिया ये कौन सी हदीस पढ़ना शुरू कर रहे हैं। चुनाचे उस्ताद ने खुद हदीस पढ़ना शुरू कर दी, और वो हदीस क्या थी कि नबी अकरम ने फरमाया, मन आखिर कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्ना। जिस बंदे का आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह की शान देखिए, उस्ताद ये हदीस पढ़ रहे थे जब उन्होंने तिलावत की, मन का न आखिर कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह, इस जगह पर पहुंचकर उनकी रूह परवाज कर गई, फौत हो गए, प्रैक्टिकली जन्नत में दाखिल हो गए। इतनी खूबसूरत अल्लाह ने उनको मौत अता फरमाई। ये बुजुर्ग रहमतुल्लाह ने हदीस रवायत की है, हजरत अबू हुरैरा अल्लामा जो सहाबी हैं। अच्छा, ये पहले जो चार हजरात हैं ये सब कूफा के रहने वाले थे। अब चूंकि इब्ने अशकाब, इब्ने फुजैल, अमारा, अबू जुरा चारों कूफा के रहने वाले थे, इस हदीस को कहते हैं मुसलसलम बिल कूफीयीन, कि ये हदीस जिसके रावी सारे के सारे कूफा के रहने वाले हैं। हजरत अबू हुरैरा अल्लामा वो सहाबी हैं कि जिनको इल्म का बहुत शौक था, और उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से सबसे ज्यादा अहादीस पर रवायत किया है। इनका भी असल नाम था अब्दुल रहमान। ये 60 साल की उम्र में मुसलमान हुए थे, और इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से जो इल्म सीखा वो 60 साल के बाद सीखा। इसका मतलब ये कि आज कोई बंदा बहाना नहीं बना सकता कि मेरी उम्र 50 साल हो गई, मैं इल्म कैसे पढ़ूं। अबू हुरैरा ने तो 60 साल के बाद सारा इल्म सीखा था, हम भी सीख सकते हैं। बिल्ले को कहते हैं हिर, ये होता ना बिल्ला, और उसकी तानीस है हिरतुन, बिल्ली, और उसकी तस्वीर आगे बनती है हुरैरा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा उनको अबाहिर कहकर पुकारा था, तो सहाबा ने अबाहिर की जगह अबू हुरैरा कहना शुरू कर दिया, और उनका नाम इतना मशहूर हो गया कि लोग अब्दुल रहमान नाम भूल गए, और अबू हुरैरा की जो कुन्नियत थी वही लोगों के अंदर मारूफ हो गई। अब हदीस मुबारक के अल्फाज पर जरा गौर कीजिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कलिमतान, ये तस्मिया का सीगा है कि दो कलमे ऐसे हैं। कलमे का लफ्ज कई मरतबा लफ्ज में भी इस्तेमाल होता है, और कई मरतबा फिक्र के ऊपर भी इस्तेमाल होता है। जैसे कलमे तैयबा, कलमे शहादत, वो एक लफ्ज नहीं होता, वो पूरा फिक्रा होता है, उसको कलमा कहते हैं। तो कलिमतान से असल मुराद कलामान है, कि दो कलाम ऐसे हैं, हबीबतान, बड़े महबूब हैं अल्लाह को। حبیبتان الى الرحمن، یہاں پر رحمان اللہ کا صفاتی نام استعمال ہوا ہے، اللہ کا ذاتی نام بھی استعمال کیا جا سکتا تھا، مگر صفاتی نام اس لیے استعمال کیا کہ رحمان اس کو کہتے ہیں جو تھوڑے عمل پہ زیادہ اجر دینے والا ہو. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کھلے دل والے، الیکٹریشین کو بلایا، بھائی ذرا ہمارا اے سی چیک کرو، اس نے اے سی چیک کیا، اس کو 1000 روپیہ دے دیا. بھائی مزدوری تو اس کی 200-300 روپیہ تھی، لیکن چونکہ یہ سخی آدمی ہے اس نے غریب سمجھتے ہوئے اس کو 1000 روپیہ دے دیا. تو یہ رحمانیت کی صفت بھی عجیب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ چونکہ رحمان ہے، وہ تھوڑے عملوں پر بندے کو بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں، اس لیے یہاں پر نبی علیہ السلام نے رحمان کا لفظ استعمال کیا. کلمتان حبیبتان الی رحمان، رحمان کو بڑے پیارے ہیں، اس لیے کہ رحمان اس پر جو اجر دیتا ہے وہ بہت زیادہ ہے. اب رحمان کتنا اجر دیتا ہے ذرا توجہ کیجئے. حدیث پاک میں ہے کہ جمعہ کے دن جو بندہ عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی و آلہ وسلم تسلیما، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اب 80 مرتبہ درود شریف پڑھنے میں مشکل سے 20 منٹ لگتے ہوں گے، اور 80 سال پوری زندگی ہوتی ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہا گیا کہ تم 20 منٹ بیٹھ کر درود شریف پڑھو گے، تمہارے پوری زندگی کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو یہ اللہ ہی کی رحمت ہے نا کہ 20 منٹ کے عمل پر پوری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیا. پھر آگے فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان پہ وہ کلمے پڑھنے بڑے ہلکے ہیں، ان کا پڑھنا ان کا ادا کرنا بہت آسان ہے. سہلتان علیہ للین حروف ہما و سہولت مخارج ہما، یعنی جو حروف ہیں ان میں حروف لین ہے، زیادہ آسانی سے ادا ہونے والے حروف ہیں، جو ثقیل حروف ہیں وہ زیادہ نہیں ہیں، اور ان کے مخارج بھی ادا کرنے آسان ہیں. مثلاً حروف میں کچھ حروف ہوتے ہیں جن کو حروف الشدہ کہتے ہیں، حروف الشدہ اجد کا قطب دا، اس میں صرف با اور دال ہے جو استعمال ہوا، اور کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا. اور حروف قلقلہ، ان کو ادا کرتے وقت زبان اپنے مخرج سے تھوڑا سا ہل جاتی ہے، حروف قلقلہ بھی اس میں نہیں ہے. لہذا یہ حروف ادا کرنے بہت آسان ہیں. اور کچھ ہوتے ہیں حروف استعلاء، قراء حضرات جانتے ہیں، ان کا مجموعہ بنتا ہے قصة ضغط قز، ان میں صرف ایک حرف استعمال ہوا ہے ضا، اور کوئی استعمال نہیں ہوا، تو نہ ہونے کے برابر ہوا. اس کا مطلب یہ کہ جو حروف استعمال ہوئے ہیں وہ استعمال وہ ادا کرنے بہت آسان ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ حرکات 3 ہیں، فتح، ضمہ اور کسرہ. اب اس میں فتح والے جو الفاظ ہیں نا وہ ادا کرنے بہت آسان ہوتے ہیں فطری طور پر، اس لیے جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے وہ سب سے پہلے وہ لفظ بولتا ہے جو زبر سے شروع ہوتا ہے، ابا، اما، اللہ، اس لفظ کا ادا کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، دوسرے حرف کا ادا کرنا مشکل ہوتا ہے. تو خفیفتان علی اللسان کا مطلب یہ ہے ان حروف کا پڑھنا زبان کے اوپر بہت آسان ہے، بندے کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی. مگر ایک بات اور فرمائی کہ ثقیلتان فی المیزان، میزان میں وہ بڑے بھاری ہیں. کتنے بھاری ہیں؟ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ التسبیح نصف المیزان والحمد للہ تملأہ، کہ سبحان اللہ کہنے سے آدھا میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے، اور الحمدللہ کہنے سے باقی آدھا بھی بھر جاتا ہے. کتنے بھاری ہوں گے کہ دو الفاظ نے پورے میزان کو نیکیوں سے بھر دیا. اب وہ کلمات ہیں کون سے؟ اب دیکھیں یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بات کرنے کے کتنا پیارا انداز ہے کہ پہلے اس کی فضیلت سنا دی تاکہ جو سننے والا ہے اس کے دل میں شوق پیدا ہو کہ مجھے پتہ چلے وہ کلمات کون سے ہیں. تو جب دل میں شوق پیدا ہو گیا پھر نبی علیہ السلام نے بتایا کہ وہ کلمات ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ کا معنی اللہ پاک ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کا ایک انداز ہے. دیکھو تعریف دو طرح سے ہوتی ہے. اگر فرض کو کسی لڑکی کا رشتہ ماں نے پسند کرنا ہے تو وہ تعریف کرتی ہے, وہ جی لڑکی بہت خوبصورت ہے, بڑے اچھے گھرانے کی ہے, بڑی دیندار ہے, بڑی سمجھدار ہے, بڑی معاملہ فہم ہے اور بڑی ملنسار ہے, اچھے اخلاق والی ہے. یہ بھی اس نے تعریف کی مگر اس نے صفات بیان کی ہیں. اور کئی مرتبہ اس کی بات ایسی کی جاتی ہے کہ اس میں عیب نہیں ہے, نقص نہیں ہے, اکڑ والی نہیں ہے, بددماغ نہیں ہے, غصے والی نہیں ہے, جاہل نہیں ہے. اب اس میں تعریف ظاہر تو نہیں کر رہی لیکن جو وہ کہہ رہی ہے نا کہ یہ عیب بھی نہیں یہ عیب بھی نہیں, تو یہ بھی تعریف کا ایک انداز ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بھی تعریف کے دو انداز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ رحیم ہے, اللہ کریم ہے, اللہ حنان ہے, اللہ منان ہے, یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی تعریف کا ایک انداز ہے. اور ایک ہم کہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر عیب سے, ہر کجی سے, ہر لغزش سے, ہر کمی سے, ہر کوتاہی سے. اب اس کو کہتے ہیں سبحان اللہ, اللہ پاک ہے. اللہ کو یہ تعریف بڑی پسند ہے. ہاں میرے بندے مانیں کہ میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے. اللہ نے اپنی تعریف خود فرمائی, قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فسبحان اللہ, اور اللہ پاک ہے. جب اللہ نے اپنے آپ کو خود ان الفاظ سے تعریف فرمائی ہے تو بندہ جب تعریف کرتا ہے اللہ کو بہت اچھی لگتی ہے. تو سبحان اللہ اس میں اللہ تعالی کی تعریف موجود ہے. یہ جو اللہ کا لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اللہ تعالیٰ کے کچھ نام صفاتی نام ہیں اور ایک نام اللہ کا ذاتی نام ہے. اسم جلالہ اللہ کہتے ہیں. محدثین نے اس پر بڑا کلام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام اسم اعظم ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ اسم اعظم سے دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی. تو دل میں خیال آتا ہے کہ بھئی وہ کون سا اسم اعظم ہے. امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے نا اللہ, یہ اسم اعظم ہے. لوگوں نے کہا جی اس کی دلیل کیا ہے؟ ان کا جی اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے پہلے اسی نام کو استعمال کیا ہے. آپ دیکھیے قرآن مجید ہم شروع کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ تعوذ اور تسمیہ, اعوذ باللہ بسم اللہ. تو اعوذ باللہ میں اللہ کا کون سا نام پہلے استعمال ہوا؟ اللہ کا. اور بسم اللہ میں کون سا نام پہلے استعمال ہوا؟ تو جس نام کو اللہ نے اپنے ناموں میں سب سے پہلے استعمال کیا یہ اسم اعظم ہے. تو امام صاحب کی دلیل بڑی مضبوط تھی. مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جلدی ماننے والے نہیں ہوتے, ان کا جی نہیں یہ تو اتنی مضبوط دلیل نہیں, پھر اور بھی دلیل دیں ہمیں. ان کا اچھا میں دلیل یہ دیتا ہوں کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو طور پر گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا اننی ان اللہ, میں اللہ ہوں. تو اللہ کے نام سے اللہ نے اپنا تعارف کروایا تھا. تو جس نام سے اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے یہ اللہ کے ناموں میں سے سب سے بڑا نام ہے. اس لیے اللہ کا نام اسم اعظم ہے. لوگوں نے کہا جی کہ ہم تو اللہ کے نام سے دعا مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی. امام صاحب نے کہا عقل کے اندھو تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی, اسم اعظم اللہ ہی کا نام ہے لیکن جب دل کی گہرائیوں سے خلوص سے نکلتے ہیں تب اثر کرتا ہے. اس کو لینے کے لیے بھی ایک درجہ ہونا چاہیے اللہ کے. اس کی مثال یوں سمجھیں, آپ یہاں سے باہر نکلتے ہیں एक पैसे पुलिस का आदमी सड़क पे खड़ा है और चाय पी रहा है, दोस्त के साथ गप्पे लगा रहे हैं और ट्रैफिक जाम हुई है। अब आप उस पुलिस वाले को बुला कर कह दे मैं आपको नौकरी से निकालता हूं, तो क्या वो निकल जाएगा? वो नौकरी से क्या निकलना, उल्टा आपकी गर्दन नापेगा तो वो तो कौन है कहने वाला। लेकिन अगर आईजी पुलिस वाला बाहर निकले और वो उसको देख के साल में कहे कि मैंने तुझे नौकरी से निकाल दिया, तो उसके कहने पर नौकरी से निकलेगा या नहीं निकलेगा? भाई लव हमने भी वही किए, लव उसने भी वही किए, हमारे पास ओहदा नहीं था, उसके पास ओहदा था, इसलिए उसके अल्फाज जो थे इफेक्टिव हो गए। इसलिए जिनके पास अल्लाह के दोस्त होने का ओहदा होता है, विलायत का ओहदा होता है, जब वो अल्लाह का नाम लेते हैं फिर अल्लाह का नाम इसमें आजम बनकर उनकी दुआओं को कबूल करवा लेता है। हदीस मुबारका में है कि जो बच्चा सबसे पहले अल्लाह का नाम बोलता है अल्लाह ताला उसके मां बाप के पिछले सब गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। अल्लाह ताला हमें अपना जिक्र कसरत के साथ करने की तौफीक अता फरमाए। टाइम और लग जाएगा। हजरत शेख वदी साहब फरमा रहे हैं कि तुलबा जो बुखारी शरीफ का सबक पढ़ चुके या जो दूसरे मदारे से तलब आए हुए हैं या उलमा मौजूद हैं, वो हदीस पाक की इजाजत चाहते हैं। ये आज इसका अहल तो नहीं है कि हदीस की इजाजत दे, सच्ची बात यह है। लेकिन अल अमर फोक अल अदब मेरे उस्ताद हैं और मैं उनके हुक्म की तामील करते हुए ये अर्ज करता हूं कि जितने तलबा मौजूद हैं या उलमा मौजूद हैं या बच्चियों में जितनी तालिबात फाजलात मौजूद है जिन्होंने दीन पढ़ा हुआ है, उन सबको मेरी तरफ से हदीस मुबारका पढ़ने की पढ़ाने की इजाजत है। अल्लाह ताला हमें पूरी जिंदगी तकवा के साथ दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। असातिज़ा से किताबें तो इस आजिज ने पढ़ी, लेकिन जैसे मदरसे में दाखिल होकर किताबें पढ़ते हैं वो मौका नहीं मिला। तफसील अजीब है इसकी। हमें गर्मी की छुट्टियां हुई तो मुझे शौक था हाफिज बनने का। मैंने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी मुझे कुरान मजीद हिफ्ज करना है, तो मेरे बड़े भाईजान थे उन्होंने मुझे मस्जिद के मदरसे में दाखिल करवा दिया। मैंने 2 महीने में 6 पारे याद कर लिए। ख्याल ये था कि अब मैं हिफ्ज का काम मुकम्मल करके फिर स्कूल जाऊंगा, लेकिन जब छुट्टियां खत्म हुई तो भाईजान ने कहा कि स्कूल जाना है, तो मैं बहुत रोया। वालदा को कहा कि नहीं मुझे तो दीन की किताबें पढ़नी है। उन्होंने भाई को कहा तो भाई ने कहा अम्मी ये स्कूल पढ़ेगा, स्कूल में इसके हैं 8 मजमून और 9 मजमून दीन घर में आके पढ़ेगा, मैं उस्तादों का इंतजाम कर दूंगा। चुनाचे एक उस्ताद थे हजरत मुफ्ती वलीउल्लाह साहब, हमारे शहर के मुफ्ती आजम थे, वो मेरे बड़े भाई के बड़े दोस्त थे। उनको भाईजान ने कहा कि मेरा भाई पढ़ना चाहता है तो शाम को 2 घंटे आ जाया करेगा, आप इसको पढ़ा दिया करें। चुनाचे उन्होंने मुझे शाम को फारसी पढ़ानी शुरू की, पंदनामा से उन्होंने शुरू करवाया, फिर गुलिस्तां बोस्तां ये सारी किताबें उन्होंने पढ़ाई, शर्म या तामिल तक उन्होंने सफनाव की किताबें भी पढ़ाई। वो मेरे बुनियादी उस्ताद थे। इसके बाद मैं यहां से यूनिवर्सिटी चला गया। अब यूनिवर्सिटी में फिर तालीम का सिलसिला नहीं था, مگر اللہ کی شان کے وہاں پہ ایک مدرسہ تھا, اس کا نام تھا ضیاء العلوم. ہم وہیں پہ پانچ نمازیں پڑھتے تھے اور وہاں کے محتمی صاحب بہت مہربان تھے. ان سے میں نے عرض کیا کہ میں طالب علم ہوں اور چاہتا ہوں کہ پڑھوں. ان کا بہت اچھا, انہوں نے استادوں کے ذمہ لگا دیا. چنانچہ ان استادوں سے میں وقتاً فقتاً بیٹھتا اور جتنا بھی ٹائم ملتا تو ان سے پڑھتا تھا. اس طرح مختلف استادوں سے مختلف کتابیں پڑھنے کا موقع ملا. جو فقہ ہے اس میں میرے استاد ہیں مفتی جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے شیخ تھے حضرت سید حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ. ان سے میں نے پوچھا, حضرت میں لاہور میں ہوتا ہوں, مجھے کوئی ایسے مفتی بتائیں کہ میں ان سے پوچھوں اور آنکھ بند کر کے عمل کروں. انہوں نے ان کا نام بتایا. میں جامعہ شرفیہ ان کے پاس جب پہلے دن گیا تو وہ بڑے مصروف آدمی تھے اور وقت کے معاملے میں بڑے محتاط تھے. انہوں نے دیکھا ایک لڑکا سا سائیکل پہ سوار ہو کے آ گیا ہے, جی میں نے آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے. کہنے لگے, بولو بچے, میں نے پانچ منٹ آپ کو دیے ہیں, جو مسئلہ پوچھنا ہے پوچھ لو. میں نے ان سے سنتوں کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا کہ لباس میں سنت کیا ہے, کھانے میں سنت کیا ہے, فلاں میں سنت کیا ہے. تو مفتی صاحب کو فیل ہوا کہ یہ بچہ واقعی عمل کی نیت سے پوچھ رہا ہے. وہ پانچ منٹ کی بجائے دو گھنٹے گفتگو کرتے رہے. پھر مجھے فرمانے لگے کہ تمہارے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے, جب تمہیں فرصت ملے میرے پاس آ جایا کرنا, میں تمہیں وقت دے دیا کروں گا. میرے اندر علماء دیوبند کی جو اصل محبت ہے وہ حضرت مفتی جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ نے پیدا کی. ان کے تقویٰ کو دیکھا, ان کی زندگی کو دیکھا, اور اس سے مجھے ایک فطری محبت ہو گئی اکابر علماء دیوبند کے ساتھ. یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا چلتا رہا. پھر جامعہ رحمانیہ ایک مدرسہ ہے جہانیہ منڈی میں, وہاں کی انتظامیہ مجھے بخاری شریف کی تقریب میں بلایا کرتے تھے. ایک دن وہ کہنے لگے کہ جی آپ نے دعا کے بعد جانا نہیں, ہم نے آپ کی دستار بندی کروانی ہے. میں نے پوچھا, وہ تمہیں صاحب وہ کس خوشی میں؟ کہنے لگے کہ آپ نے جو دین کا کام کیا ہے نا, اس پہ ہماری انتظامیہ نے مشورہ کیا ہے کہ ہم اعزازی طور سے آپ کو عالم کی ڈگری دیتے ہیں. تو میں نے کہا, محترم صاحب میرا تو کہیں نام ہی نہیں مدرسے میں, تو مجھے کیسے ڈگری ہوگی؟ تو محترم صاحب نے رجسٹر دکھایا. انہوں نے سال کی ابتدا میں ہی طالب علموں میں میرا نام لکھ لیا تھا اور روز میری حاضری لگاتے رہے. کہنے لگے ہمارے پاس تو پورا ریکارڈ موجود ہے. چنانچہ انہوں نے اعزازی سند بھی دے دی. اب کم از کم مجھے علماء کی تصدیق نصیب ہو گئی. یہ میں اپنے لیے ایک نعمت سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنے بڑوں کی تصدیق حاصل ہو گئی. مگر حدیث مبارکہ میں کچھ سندیں ایسی ہیں جو بہت عالی ہیں اور اللہ نے وہ بھی مجھے عطا فرمائی. ان میں ایک سند ہے حضرت مولانا محمد قاسم سالم قاسمی رحمۃ اللہ علیہ سے, قاری طیب رحمۃ اللہ کے بیٹے تھے, دارالعلوم دیوبند کے محتمم بھی رہے. ایک مرتبہ دیوبند جانے کا موقع ملا تو انہوں نے اپنے گھر کھانا کھلایا اور کھانے کے بعد فرمان لگے کہ آپ میرے ساتھ آئیں. میں ان کے ساتھ گیا تو ایک کمرے میں چارپائی پہ کہنے لگے بیٹھ گئے. بیٹھ گیا. آپ کو پتا ہے میں نے آپ کو اس کمرے میں چارپائی پہ کیوں بٹھایا ہے؟ میں نے کہا جی نہیں, مجھے نہیں پتا. کہنے لگے کہ یہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کا کمرہ ہے اور یہ ان کی چارپائی ہے. اور میرے دل میں آج یہ خیال پیدا ہوا میں اس چارپائی پہ بٹھا کر آپ کو حدیث کی اجازت دوں. چنانچہ انہوں نے حدیث کی اجازت دی, لکھی ہوئی سند بھی دے دی, اور یہ ایک عالی سند تھی جو آج ان کو نصیب ہو گئی. ایک دوسری حدیث کی اجازت ملی, وہ اس سے بھی زیادہ شاید عالی تھی. ایک عالم گزرے ہیں مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ, یہ دیوبند کے فاضل تھے مگر شروع سے ہی یو کے چلے گئے تھے. ان کی حدیث کی سند اتنی عالی ہے کہ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم جو ہمارے سروں کے تاج ہیں, وہ بھی حدیث کی اجازت کے لیے ان کے پاس یو کے تشریف لے گئے. اتنے ہی ہمارے لیے کافی ہے کہ جن سے حدیث کی اجازت ہمارے شیخ الاسلام لینے کے لیے گئے, ان کی حدیث واقعی عالی, بہت نسبت عالی ہوگی. مجھے تعارف نہیں تھا ان کا, لیکن اللہ مسبب الاسباب ہے. سب ویسے بنا کے حرم شریف میں حج کے بعد چند دن قیام تھا اثر کی نماز پڑھ کے میں فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ چند بچے جو ہیں انہوں نے حدیث کی کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں اور وہ ایک حلقے میں بیٹھ گئے. یہ جو دینی کتابیں ہیں نا یہ اپنی شکل و صورت سے ہی پہچانی جاتی ہیں. کالج یونیورسٹی کی کتابیں کچھ اور ہوتی ہیں, دینی کتابوں کا سائز ہی کچھ اور ہوتا ہے, اور دیکھنے والا ایک نظر میں پہچان لیتا ہے کہ یہ کون سی کتاب ہے. اب میں نے بچوں کا جب حلقہ بنا کے بیٹھے دیکھا تو میں متوجہ ہوا کہ بھائی اثر کے بعد یہ کیا کر رہے ہیں. ایک کمزور دبلے پتلے سے بزرگ تھے, ان کے سامنے ایک بچے نے پہلی حدیث کی تلاوت کی اور انہوں نے پھر سب کو اجازت دی. اب مجھے شوق ہوا کہ جو بزرگ حرم میں بیٹھ کے حدیث کی اجازت دے رہے ہیں یہ تو کوئی بڑے عالم ہوں گے. تو میں نے ان کے خادم سے پوچھا کہ حضرت کا کیا تعارف ہے, کیا نام ہے؟ اس نے کہا جی مولانا احمد علی. کہاں سے آئے ہیں؟ جی یو کے سے آئے ہیں. پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام ہے ذوالفقار احمد نقشبندی. اللہ کی شان دیکھیں, اس خادم نے جیسے نام سنا نا تو جیسے بندہ اچھل پڑتا ہے نا وہ تو اچھل پڑا, حضرت حضرت وہ جن سے ملنے کے لیے آپ نے کہا ہوا تھا نا وہی آئے ہوئے ہیں. تو مولانا احمد علی جان کے متوجہ ہوئے اور مجھے فرمانے لگے آپ کا نام ہے ذوالفقار احمد نقشبندی. میں نے کہا جی میرا نام ہی ہے. فرمانے لگے جب میں حج کے گھر سے نکلنے لگا تھا میں نے نیت کی تھی اگر میری ملاقات ہو گئی تو میں نے آپ کے ساتھ مل کے توبہ کے کلمات پڑھنے ہیں. میں نے کہا حضرت اس وقت تو میری تمنا ہے کہ آپ مجھے حدیث کی اجازت دیں. کہنے لگے میری تمنا پہلے پوری کرے پھر میں آپ کی تمنا پوری کروں گا. اللہ کی شان دیکھیے, وہیں بیٹھ کے ہم نے توبہ کے کلمات پڑھے اور اس کے بعد انہوں نے حدیث کی اجازت دی اور پھر لکھی سند بھی دے دی. ہم نے اس سند کو دیکھا, وہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے یعنی ذریعے سے شادی مدل سے بہت کم نسبت کے ساتھ جا کے ملتی ہے. حدیث کی ایک تیسری سند جو عالی, وہ حضرت ڈاکٹر تقی الدین ندوی دامت برکاتہم, پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں, دبئی یونیورسٹی وغیرہ میں پی ایچ ڈی کے پروفیسر رہے اور عرب شہزادوں کے سب کے استاد ہیں, بڑے معزز شخصیت ہیں, عرب علماء بھی ان کا بڑا اکرام کرتے ہیں. ان کی طبیعت میں ذرا جلال ہے. ہمیں دبئی میں پتہ چلا کہ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ ان کو ملنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے, تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ بھائی میں بھی جاؤں گا ملنے کے لیے. ہم گئے, ان کو ملے, تعارف ہوا. انہوں نے سنایا کہ میری سند عالی ہے اور مجھ سے حدیث کی اجازت لینے کے لیے سلام بھی آیا, سلام بھی آیا, سلام بھی آیا. اور جو ہمارے وفاق کے صدر ہیں ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب وہ بھی تشریف لے گئے, مگر ہنس کے یہ کہنے لگے کہ میرے پاس جو حدیث کی اجازت لینے کے لیے آتا ہے تو میں تو اس کو دو چار مشکل مقامات سے عبارت پڑھاتا ہوں اور پھر اس کا تماشا دیکھتا ہوں پھر حدیث کی اجازت دیتا ہوں. میں گھبرا گیا کہ یہ تو بڑے جلالی بزرگ ہیں بھائی کہ جو بندے کا ٹیسٹ لیتے ہیں اور وہ بھی مشکل جگہ سے. پھر خاموش ہو گئے. اللہ کی شان دیکھیں, ایک محبت کا تعلق رہا. کچھ دنوں کے بعد ان کا فون آیا کہ یا آپ میرے پاس آ جائیں یا میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. میں نے کہا حضرت میں چھوٹا ہوں, میں ہی آپ کے پاس آ جاتا ہوں. میں ان کے پاس پہنچا, مجھے فرمانے لگے میں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے اور بس تھوڑا سا کام باقی ہے اور آ کے اٹک گئی ہے اور اب میرا مضمون آگے نہیں چل رہا. تو میں نے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء سے مشورہ کیا ہے. ان میں ایک بزرگ ہیں جو ندوۃ العلماء کے بڑے اساتذہ میں سے ہیں, مولانا محمد رابع ندوی دامت برکات ہوں. فرمان لگے میں نے آج ان کو فون کیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کسی صاحب نسبت بندے کو بلائیں اور ان سے دعائیں لیں تاکہ آپ کا مضمون چل پڑے. تو یہاں اور کوئی تو اویلیبل نہیں تھا تو آپ آئے ہیں تو آپ میرے لیے دعا کر دیں اور میرا مضمون چل پڑے آگے. خیر ہم دعا کر دی. اب اللہ سبب بنانے والے ہیں ان کا مضمون چل پڑا، ان کی محبت اور بڑھ گئی. ایک ہفتے کے بعد انہوں نے فون کیا کہ میں بھی آپ کے ساتھ مل کے توبہ کے کلمات پڑھنا چاہتا ہوں اور میں آج آپ کے گھر آ رہا ہوں. چنانچہ وہ آ گئے اور انہوں نے توبہ کے کلمات پڑھ لیے. اب محبت کا تعلق اور گہرا ہو گیا. پھر آنا جانا کئی مرتبہ رہا، مگر اس دوران میں نے ان سے کبھی کوئی بات نہیں کی کہ مجھے حدیث کی اجازت چاہیے یا نہیں چاہیے. مجھے پتا تھا اپنی اوقات کا اور یہ بھی پتا تھا کہ ان کا مزاج کیسا ہے، تو میں چپ رہتا تھا. اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، دعائیں کرتا تھا. ایک دن کیا ہوا کہ جب میں ان کے پاس گیا بڑے خوش تھے. میں نے پوچھا کہ حضرت آج بڑے خوش نظر آتے ہیں. کہنے لگے جو میرے پاس مخطوطہ کتاب تھی نا، وہ علامہ سیبری رحمت اللہ علیہ کی، یہ امام بخاری کے شاگرد تھے، ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی. اور آج مجھے افغانستان کی ایک لائبریری سے ایک اور مخطوطہ ملا ہے، وہ کسی اور کا ہے. تو اب میرے پاس ایک کی جگہ دو کتابیں ہو گئی تو تصحیح آسان ہو گئی. پھر وہ کتاب لے کے آئے اور کہنے لگے کہ یہ کتاب ہے تو بہت اچھی، مگر اس کا ایک پیج جو ہے نا وہ بہت دن میں پڑھا نہیں جاتا. قدرتن جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ آج بھی ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا صوفے کے اوپر، جب انہوں نے وہ صفحہ نکالا جو ڈم تھا تو میں نے دیکھا کہ صاف نظر آ رہا تھا. میں نے کہا حضرت آپ اینک نہیں لگاتے، آپ کی دو آنکھیں ہیں. میں اینک لگاتا ہوں، میری چار آنکھیں ہیں، تو مجھے تو صاف نظر آ رہا ہے، حکم دے تو میں پڑھ دیتا ہوں یہ. تو میں نے بے دھیانی میں وہ پڑھنا شروع کر دیا جو بھی صفحہ تھا. وہ آرام سے سنتے رہے. پانچ منٹ کے بعد کہنے لگے ارے آپ تو بہت اچھی عبارت پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا حضرت میں نے استادوں سے پڑھنا سیکھی ہے، ایسے نہیں کہہ رہا. کہنے لگے اچھا اگر آپ نے استادوں سے پڑھنا سیکھی ہے اور آپ اتنی روانی سے پڑھ رہے ہیں تو میں آپ کو حدیث کی اجازت دیتا ہوں. وہ جو پہاڑ تھا نا ہمارے اوپر وہ ٹل گیا اور انہوں نے بھی حدیث کی اجازت دے دی. ایک چوتھی سند جو حدیث کی بہت عالی سند ہے، علماء احناف میں ایک بزرگ جو ہیں علامہ زاہد القوثری رحمت اللہ علیہ، یہ ترک تھے اور انہوں نے حنفیت کے دفاع میں بڑی اعلیٰ کتابیں لکھی ہیں، پوری دنیا اس کو مانتی ہے، عرب علماء بھی ان کے علم کی قدر کرتے ہیں. اس وقت ان کا دنیا میں ایک شاگرد ہیں جو زندہ ہیں، شیخ محمد امین دامت برکاتہم. ہم ایک مرتبہ گئے ترکی میں تو کسی نے کہا جی کہ جمعہ کا دن ہے اور شیخ جمعہ کے دن مسجد میں تشریف لاتے ہیں. ترکی کی حکومت نے ان کو اپنے قیمتی اثاثوں میں شامل کیا ہوا ہے. چنانچہ چار پانچ ڈاکٹروں کی ٹیم ہر وقت ان کے کھانے کا صحت کا خیال رکھتی ہے. ڈاکٹروں کی اجازت بغیر وہ کسی کو مل بھی نہیں سکتے. تو وہ پانچ نمازیں اپنے گھر میں پڑھتے ہیں، مسجد بیت، گھر میں جو مسجد بنائی جاتی ہے، جماعت کے ساتھ شاگردوں کے ساتھ وہیں پڑھ لیتے ہیں. صرف جمعہ کے لیے جامع مسجد میں آتے ہیں. ہم نے دو تین دن اللہ سے خوب دعائیں مانگی کہ یا اللہ اپنے ایک مقرب بندے کی ہمیں زیارت نصیب فرما دے اور ہمیں ایک ایسے عالم کی صحبت میں بیٹھنے کی سعادت نصیب فرما دے. اللہ کی شان کے دوست جمعے کو تشریف لے آئے. ان کے لیے حکومت نے مسجد کے بالکل ساتھ ایک شیشے کا کمرہ بنایا ہوا ہے. سب کے اتصال ہو جاتا ہے مگر لوگ ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان کو مل نہیں سکتے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ملنے سے الرجی آ جاتی ہے، جراثیم آ جاتے ہیں. اور آپ چونکہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ اس کی ایسی شخصیت پوری دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، لہذا ہم آپ کو ملنے کی اجازت نہیں دے سکتے. اب ہمیں پتہ چلا جی کہ شیخ تشریف لائے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھی ہے. تو میں نے ان کے خادم سے عرض کیا کہ بھئی میں ملنے کے لیے آیا ہوں، آپ شیخ کی خدمت پہ عرض کریں اگر ملاقات کا شرف عطا فرمائیں. اس نے پوچھا کیا نام، میں نے نام بتایا. وہ گیا اور فوراً واپس آ گیا کہ شیخ آپ کو اندر بلا رہے ہیں. اب میں وہ شیشے والے کمرے میں داخل ہونے لگا تو وہاں ڈاکٹر کھڑا تھا، اس نے میرا راستہ روک دیا. کہتے کہ نہیں آپ نہیں مل سکتے. اب ادھر شیخ کھڑے تھے اور وہ اس کو کہہ رہے تھے آنے دو مجھے ملنے دو. वो कह रहा था नहीं जी ये बाहर मुल्क से आए हैं और आए भी पाकिस्तान से हैं, तो पता नहीं कितनी इनके पास बीमारियां होंगी, जरासीम होंगे, तो आपका मिलना ठीक नहीं है। तो शेख ने अजीब जवाब दिया। शेख ने कहा कि भाई अगर इनके मिलने से मुझे कल की जगह आज मौत आती है ना, तो मैं मरने को तैयार हूं, इनको आने दो। उन्होंने इशारा किया, मैं अंदर चला गया और मुझे उनके साथ अल्लाह ताला ने मुलाकात का शर्फ अता फरमाया। फिर उन्होंने भी हदीस की इजाजत दी। ये हदीस की इजाजत सनदों में से सबसे आली सनद है जो इस आजिज के पास है, क्योंकि हमारे अकाबिर अपने असाफला का तज़किरा करते थे, हम टपके के आम नहीं है कि जिसकी नस्ल का पता ना हो, हमें अपने असाफला का पता है। इसलिए इस आजिज ने अपने असाफला का आपके सामने तज़किरा कर दिया। अल्लाह ताला हमें अपने असाफला के नाम को रोशन करने की तौफीक अता फरमाए। इस आजिज की तरफ से सब तलबा उलमा को इजाजत है, अल्लाह ताला हमें तक्वा के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।